بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بيشك الله تعالى انسانو پر بہت مہربان رؤوف اور رحیم ہے. جب کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو اللہ کو یاد کریں، دعائیں پڑھیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، آپ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرمائیے، میرے سارے کام درست فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے، آپ ہی کی رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ پاک ذات ہیں، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. خوب استغفار کیا جائے، دعاؤں کا معمول بنایا جائے. کوئی مشکل یا پریشانی آئی تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی تکلیف تھوڑے وقت کے لیے ہے، دنیا کی تکلیف اور مصیبت فانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئی اور چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں جس نے صبر کیا اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر جو اجر و ثواب ملے گا وہ دنیا کی تکلیف سے کروڑوں گنا زیادہ عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اپنے اجر و ثواب کی بارش فرمائیں گے، اپنا کرم فرمائیں گے، درجات ملیں گے. لوگ اس وقت یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، یعنی دنیا میں سخت تکلیفیں پہنچتی اور ہم ان پر صبر کر لیتے اور اس کے نتیجے میں یہ عظیم ثواب ملتا. تو آدمی اس کا خیال کر کے کوئی مشکل تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس سے تکلیف کے اندر کمی آ جاتی ہے. زندگی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، آخرت کے درجات میں ترقی کرنا، دنیا میں حیات طیبہ کا ملنا، خوب اچھی اچھی نیتیں کر کے خوب دھیان سے بیٹھیں. آج ایک بہت اہم ٹاپک اس مجلس میں اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس سے پہلے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا مضمون ہے جزاء الاعمال میں سے، کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان سے بچ جائے تو قریب قریب تمام گناہوں سے بچ جائے گا. گناہوں سے بچ جائے گا تو تقویٰ کی زندگی مل جائے گی، اور تقویٰ کی زندگی مل جائے گی تو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی. تو وہ موٹے موٹے گناہ جن سے بچ جائیں تو تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہے غیبت. کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے ایسی کوئی بات کرنا کہ اگر وہ سن لیتا تو اس کو ناگوار ہوتا، اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور آخروی پیدا ہوتے ہیں. اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ کسی دوسرے کے بارے میں سنے، نہ اچھا نہ برا، اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے. ذکر کرے تو اپنا ہی کرے، دوسرے لوگوں کے بارے میں زبان نہ کھولے. ایک گناہ اس میں سے ظلم ہے، خواہ مالی ہو یا جانی یا زبانی، کسی کا حق مار لیا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، کسی کی بے عزتی کی۔ ایک گناہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا۔ ظلم اور غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور کینہ اور حسد اور غضب۔ اس میں سے ایک برائی ہے غصہ۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی یاد نہیں کہ غصہ کیا ہو اور پچھتائے نہ ہو، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی کی قوت عقلیہ، سوچنے کی طاقت مغلوب ہو جاتی ہے۔ جو کام بھی اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہوگا، اور جو بات بولنے کی نہیں تھی یا کرنے کی نہیں تھی وہ منہ سے نکل گئی، اور غصہ اترنے کے بعد اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ ان میں سے کسی نامحرم سے کوئی قریبی تعلق رکھنا، اور اس سے بہت سارے اور گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گناہ مشتبہ شبہ والا کھانا کھانا ہے، ڈاؤٹ فل کھانا، فوڈ انگریڈینٹس۔ اسی سے تمام ظلمات اور کدورت نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء میں یعنی بدن میں پھیلتی ہے۔ جیسا کھانا کھائیں گے ویسا ہی اثر ہاتھ پیر میں پیدا ہوگا، ویسے ہی کام اس سے سرزد ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ چھ گناہ ہیں جن میں سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ دوسرے گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ حضرت عارف باللہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ غصہ کا بیان۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک حکایت ہے، قصہ ہے، علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی خادمہ، نوکرانی، باندھی، آپ کے اوپر سے وہ ایک وضو کرانے میں مدد کر رہی تھی پانی کا برتن لے کر، اور غلطی سے وہ برتن چھوٹ کر آپ کے اوپر پانی گر گیا، اور حضرت وضو فرما رہے تھے تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس خادمہ نوکرانی نے آیت تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو آپ کے چہرے سے اس آیت کو سنتے ہی غصے کا رنگ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ اس نے نقصان پہنچایا تو انہوں نے پہلے اپنا غصہ قابو میں کیا، اس کے بعد اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد اس کو اور انعام اس کو دے کر آزاد کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، انجام اور نتیجہ سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، ہاتھ اور زبان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ بچائے، قتل، خون، بے عزتی، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، قیمتی جانیں، مال و اسباب تباہ ہو جاتے ہیں، مقدمے بازیوں سے دل کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، دنیا کی ترقی بھی رک جاتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، اور اطمینان قلب بھی نہیں ملتا۔ تو غصے کی تباہ کاریوں سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور بیویاں بیوہ ہو گئیں، گھروں کے چراغ بجھ گئے۔ اس خطرناک بیماری کی فکر نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ستانا نہایت درجے کی بدبختی اور سنگ دلی ہے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، جس نے ستایا اس کو معاف کر دیا، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔
हदीस शरीफ में आया कि पहलवान वो नहीं है जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे, पहलवान और बहादुर वो है जो गुस्से पर गालिब आ जाए, गुस्से को पिछाड़ दे। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर घूंट जो मुसलमान पीता है गुस्से का घूंट है। तीसरी हदीस में है जिस मुसलमान को अपने बीवी बच्चों या ऐसे लोगों पर गुस्सा आए जिन पर अपना गुस्सा उतार सकता है, फिर वो जब्त कर ले, बर्दाश्त कर ले, तहम्मुल से काम ले, तो अल्लाह ताला उसका कल्ब, उसका दिल अमन और ईमान से भर देंगे। हजरत ने गुस्से के मरीज के लिए फरमाया कि ये आयत लिखकर यानी उसका तावीज़ बनाया जा सकता है, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, सूरह आले इमरान में है, चौथे पारे में। हजरत शेख उल इस्लाम शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकात हूँ, अल्लाह ताला हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए, बरकतें अता फरमाए। गुस्से को काबू में कीजिए, हजरत ने बेहतरीन उसमें एक इस्लाही मजलिस एक बयान फरमाया, तो उसके मलफूजात का कुछ हिस्सा आज पढ़ा जाएगा और उसके बाद आगे इसी टॉपिक से मुतालिक कुछ तशरीह होगी। अल्लाह अकबर। हजरत ने अपने मलफूजात में एक किस्सा लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी और एक ज़माना गुजर गया 950 साल के बाद, नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए एक बद्दुआ कर दी, रब्बिल ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, कि ऐ अल्लाह ज़मीन में बसने वाले सब काफिरों को हलाक कर दीजिए और उनमें से कोई बाकी नहीं रहे। तो अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा, पानी का तूफ़ान, और सारी नाफरमान कौम तूफ़ान के नतीजे में हलाक हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह तुम मट्टी के बर्तन बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने मट्टी के बर्तन बनाए, बर्तनों का ढेर लग गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि नूह अब इन सब बर्तनों को एक एक करके तोड़ दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह मैंने तो बड़ी मेहनत से बर्तन बनाए थे, आपके हुक्म पर बनाए थे, अब आप ही इनको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हमारा हुक्म है सबको तोड़ दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया, लेकिन दिल दुखा उनका कि इतनी मेहनत से बर्तन बनाए थे और उनको तोड़वा दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि नूह तुमने अपने हाथ से बर्तन बनाए, मेरे हुक्म से बनाए, और इन बर्तनों से तुमने इतनी मोहब्बत हो गई कि जब हमने तोड़ने का हुक्म दिया तो तुमसे तोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन तुमने हम नहीं देखा कि हमने सारी मखलूक अपने हाथ से बनाई, और तुमने एक दफ़ा कह दिया कि अल्लाह ज़मीने बसने वाले सब को नाफरमानों को हलाक कर दीजिए, तो तुम्हारे कहने पे हमने सबको हलाक कर दिया। तो इशारा इस बात की तरफ फरमाया कि जिस मट्टी से तुम बर्तन बना रहे थे वो मट्टी तुम्हारी पैदा की हुई नहीं थी, फिर भी तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई थी, तो क्या हमें अपनी मखलूक से मोहब्बत नहीं होगी। हजरत ने अपने मलफूजात में बयान में फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत का खासा है कि हम लोगों को चाहिए कि मखलूक पर रहमत और शफ़क़त का मामला करें। अल्लाह ताला इतने हलीम और सबूर हैं, ये उसकी तशरीह के लिए बात अर्ज की जाती है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला हलीम और सबूर हैं। अरबों इंसान रोज़ाना करोड़ों गलतियां करते हैं और इंसान बेसब्रा है, नाशुकरा है, ज़ालिम है, जाहिल है, और अल्लाह ताला हर वक्त उसको देखते हैं और अरबों इंसान गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतें देते रहते हैं और फौरी पकड़ नहीं फरमाते। दुनिया इम्तहान गाह है, आखरत में या बाद में कभी पकड़ हो जाएगी, लेकिन जो आदमी अल्लाह पे ईमान भी नहीं रखता, गुनाह करता है, अल्लाह उसको भी खिलाते पिलाते रहते, नेमतें देते रहते एक वक्त तक के लिए। अल्लाह की रहमत गजब पर बढ़ी हुई है। اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے بندے کو سیکھنا چاہیے کہ میں بھی کچھ, اللہ نے بندے کو خلیفہ بنایا زمین پر, تو بندے کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ اچھے اخلاق اختیار کرے. اب آگے مضمون حضرت کا اس میں سے پڑھا جائے گا کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں, چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں, انسان غور کرے تو نظر آئے گا کہ تمام گناہوں کے پیچھے دو جذبے ہیں, ایک غصہ ہے, دوسرا شہوت. شہوت اس کے معنی ہے خواہش نفس, مثلا کوئی ناجائز کام کے ذریعے آدمی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے. ایک آدمی چوری کرتا ہے, اس کو خواہش ہے کہ مال زیادہ مل جائے. ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے کہ مجھے بہت سارا مال مل جائے. بدنظری آدمی اس لیے کرتا ہے کہ نفسانی خواہش اس کے اندر ہے. کچھ گناہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ غصے سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آدمی کی اصلاح کے لیے بزرگان اس کو ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے, غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے, اس سے عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں, ایک آدمی پر غصہ آیا اور وہ آدمی ماتحت ہے, سب آرڈینیٹ ہے, قابو میں ہے, یعنی اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں, تو آدمی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, مارنے کی کوشش کرے گا, ڈانٹے گا, گالی دے گا, برا بھلا کہے گا, دل دکھائے گا, اور یہ سب کام گناہ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. غصے کے نتیجے میں کسی کو طعنا دے دیا, دوسرے کا دل ٹوٹ گیا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی پہ غصہ آیا جو بڑا ہے, اس کو سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے, ڈانٹ بھی نہیں سکتے, تو قابو میں نہیں ہے وہ آدمی. تو اب یہ ہوگا کہ سامنے کچھ نہیں کہیں گے, لیکن جب وہ آدمی سامنے سے ہٹ جائے گا تو اس کی غیبت کریں گے, اس کی برائی بیان کریں گے, اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوگی, اس کا نام ہے بغض, اور دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ موقع مل جاتا تو کسی طرح تکلیف پہنچاؤں, اور دوسرے کو تکلیف پہنچے تو خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو تکلیف ہو گئی. یہ ہے بغض, جو مستقل گناہ ہے. اور جس آدمی پہ غصہ آ رہا تھا اس کو کچھ نعمتیں مل گئیں, اس کو کچھ مال پیسے مل گئے, تو اب کیا ہوگا کہ حسد ہو جائے گا کہ اس کو کیوں ملا, اس سے چھین جائے, اس کو کیوں ملا, اس سے چھین جائے. اب یہ سارے گناہ جو ہیں یہ ایک غصے کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں. غصے سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کسی کو ڈانٹا, دل توڑا, برا بھلا کہا, غیبت کر لی, حسد ہو گیا. اب کیا ہوا کہ بعد میں انسان توبہ کر بھی لے تب بھی توبہ کامل نہیں ہوگی جب تک کہ جس بندے کا حق ضائع کیا ہے وہ معاف نہ کرے. تو اب تم کس کس سے معاف کراتے پھرو گے؟ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ غصہ مت کرو, غصہ ہی مت کرو. اللہ اکبر. حضرت نے قصہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں کس طرح بزرگان مجاہدات کرواتے تھے کہ لوگوں کا نفس قابو میں آ جائے. شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, اور ان کے اپنے گھر میں, ان کی زندگی میں بیٹے نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں. ابا بہت بڑے شیخ تھے, ابا کا انتقال ہو گیا, بعد میں بیٹے کو ہوش آیا کہ میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں, کوئی تصوف اور سلوک اور احسان اور یہ والی زندگی. تو انہوں نے کہا ابا کے کوئی اچھے شاگرد موجود ہوں جو شیخ ہوں, میں ان کے پاس جا کے اصلاح کراؤں. تو وہ پہنچے ایک بزرگ کے پاس بلخ میں, اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی, انہیں بڑے شاندار کھانے کھلائے, اور جو ہے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا, ویلکم کیا. تو ان صاحبزادے نے کہا کہ اصل میں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میری یعنی اصلاح ہو جائے اور میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کے آئے ہیں اس کا کچھ حصہ میں بھی حاصل کر لوں، یعنی میں اپنی تربیت کے واسطے آیا ہوں۔ تو اب جو بزرگ تھے ان کا رویہ بدل گیا، انہوں نے کہا اچھا تم اپنی تربیت کے واسطے آئے ہو تو ایسا کرو کہ یہ سارا کھانا پینا مہمانداری یہ سب چیزیں بند، دعوت کل سے تم ایسا کرو مسجد کے پاس ایک حمام ہے اس میں ایک وہیں جا کر آپ کو رہنا پڑے گا، اس میں سونا پڑے گا اور اس میں آگ جلا کر ہر وقت اس کا پانی گرم کیا کرو، اس کے لیے کوڑا کباڑ لکڑیاں لا کر اس میں آگ جلایا کرو۔ ان کو کام پہ لگا دیا کہ لکڑیاں لاؤ آگ جلاؤ اور پھر وہیں اس کے قریب میں رہا کرو اور یہ مینٹیننس کا کام کرو۔ اور سردیوں کا موسم ہے، نمازیوں کے لیے وضو کے لیے گرم پانی کا انتظام کرو۔ کوئی وظیفہ تسبیح کوئی دعا کوئی چیز نہیں بتائی بلکہ ان کو کہا کہ اس کام میں لگ جاؤ۔ تو یہ صاحبزادے اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ میری تربیت ہو جائے، تو اب جو ہے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بزرگ نے دیکھنے کے لیے کہ بھائی ان کی تربیت ہوئی ٹھیک کہ نہیں ہوئی، تو وہاں پر ایک بھنگن تھی جو کوڑا کرکٹ اٹھا کے لے جاتی تھی گاربیج، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جب تم کوڑا لے کر جاؤ گاربیج تو یہ جو آدمی آیا ہے حمام کے پاس جو آگ جلانے کے کام میں لگا ہوا ہے تھوڑا ان کے قریب سے گزر جانا کوڑا لے کر اور دیکھنا کہ کیا کرتے۔ تو وہ گاربیج لے کر ان کے قریب سے جب وہ گزری تو انہوں نے اس کو بہت غصے سے دیکھا اور کہا تمہاری مجال کے ہمارے پاس سے گزرے، یعنی ان کے دل میں اپنی کچھ بڑائی موجود تھی تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوڑا والا کوئی ہمارے قریب سے بھی گزرے۔ تو اس بھنگن نے جا کے شیخ کو بتایا کہ یہ آدمی نے ایسا کیا، تو بزرگ نے کہا ابھی تو کچا پن باقی ہے، ابھی کثر باقی ہے لہٰذا اسی کام پہ لگائے رکھتے۔ تھوڑا دن گزر گئے تو پھر ان سے کہا اس بھنگن سے کہ اچھا کوڑا لے کے جاؤ اور بہت ہی قریب سے گزرو دیکھو کیا کرتے ہیں۔ تو صاحبزادے نے مڑ کے اس بھنگن کو غصے سے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے۔ تو شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا کچھ فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا۔ اب تیسری مرتبہ حکم دیا ان کو تھوڑے دن کے بعد کہ اتنے قریب سے گزرو کہ تھوڑا سا گاربیج ان کو ٹچ بھی کر جائے لگ جائے تھیلا، اور تھوڑا سا کوڑا جو ہے وہ ان کے اوپر بھی گر جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس بار ان کی کچھ تربیت اور ہو گئی تھی، انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، نہ کچھ بولے نہ کچھ دیکھا نظر اٹھا کے، بلکہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ شیخ نے کہا کہ ہاں اب کچھ فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ چوتھا امتحان کیا کہ اب ایسا کرو کہ کوڑے کا ٹوکرا لے جا کر اس طرح ٹھوکر کھا کر وہاں گر جاؤ کہ سارے کا سارا کوڑا ہی ان کے اوپر گر جائے، فل گاربیج بیگ ان کے اوپر گر جائے اور دیکھو اب کیا کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس نے جا کے سارا گاربیج ان کے اوپر ڈال دیا اور جھوٹ موٹ زمین پر گر گئی۔ تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی فکر کوئی کی ہی نہیں کہ میرے کپڑے میلے ہوئے یا کوئی غصہ کرتے کچھ بولتے، ان کو فکر ہوئی اس بھنگن بیچاری کی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تو شیخ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ اب کامیابی کی امید ہے، کامیابی کی امید ہے، نفس قابو میں آ رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ شیخ شکار کو گئے تو انہوں نے ایک شکاری کتا جو ہوتے ہیں اس کو زنجیر سے باندھ کے ان کے حوالے کیا صاحبزادے کے کہ اس کو قابو میں رکھنا اور چھوڑنا نہیں زنجیر۔ اب یہ اپنے مجاہدے سے بیچارے کمزور اور کم کھاتے تھے اور کتے بہت طاقتور تھے، تو انہوں نے شکار کو دیکھا تو دوڑنے لگے، تو یہ بیچارے زمین میں گھسٹنے لگے اور ان کے یعنی پیر میں زخم ہو گئے، خون بہنے لگا، کچھ بھی نہیں بولے، بزرگ کا حکم تھا اور وہ بیچارے زمین میں گھسٹتے رہے۔ تو اتنے جب مجاہدات کر لیے تو پھر ان کے جو ابا جو بہت بڑے شیخ اپنے زمانے میں تھے وہ خواب میں ان بزرگ کے پاس آئے کہ بھائی میں نے تو تم سے اتنی زیادہ مشقت نہیں کروائی۔ تو انہوں نے پھر بلا کر صاحبزادے کو کہ بھائی اب تم جو ہے اب تم کو یہ دولت ہم دیتے ہیں تم جس کام کے لیے آئے تھے، پھر ان کو انہوں نے وظائف سکھا کے پھر ان کو اللہ کے قریب جو بزرگوں کا ہوتا ہے جو چیزیں تلقین وغیرہ کرتے ہیں ان کو آگے روانہ کر دیا کہ بھائی تمہاری تربیت ہو گئی. تو فرمایا حضرت نے کہ جب یہ لوگ آئے تھے یہ صاحب تو نہ ان کو وظیفہ بتایا تھا نہ تسبیحات, بلکہ پہلا کام ایسا کرایا جس سے دماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ تصوف اور سلوک کا عظیم باب ہے اور پہلا قدم ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ نکل جائے, اور جب غصہ قابو میں ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے اندر غصہ تو ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ سے محبت کی خاطر اپنے غصے کو دباتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد حضرت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نقل فرمایا کہ سارے عالم میں ان کی فقہ اور مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں, سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حنفی فقہ اس کا فیض جاری فرمایا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حاسد بہت تھے, تو ایک صاحب ان کے ساتھ لگ گئے گھر جانے کے لیے نکلے تو ایک صاحب راستے بھر آ کر ان کو گالیاں سناتے رہے کہ آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں. جب گلی کا ایک موڑ آیا تو امام ابو حنیفہ رک گئے اور کہا کہ دیکھو اب اس موڑ سے ہمارا تمہارا راستہ الگ ہو جاتا ہے, اب میں اپنے گھر کو جاؤں گا, تو اگر تمہیں اور بھی کچھ کہنا ہے تو میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, جتنی دیر تک تمہیں کہنا ہے تم کہتے رہو, فارغ ہو جاؤ تو پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں, فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھر چلا جاؤں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قصہ یہ ہے کہ وہ یعنی اتنے بڑے عالم اور بزرگ خود تھے, ان کی والدہ بہت بوڑھی تھیں ضعیف العمر, تو ایک آدمی نے آ کے شرارت سے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی یعنی والدہ بیوہ ہو گئی تھی, والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو ایک آدمی نے شرارت سے آ کے کہا کہ آپ اپنی اماں کی شادی ہمارے ساتھ کر لیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ غصہ نہیں آیا, انہوں نے ایک شرعی جواب دیا کہ وہ عاقلہ اور بالغہ ہیں بٹ ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا, جواب دے کے اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدمی چند قدم آگے چلا تھا کہ گر کے مر گیا, آن دا اسپاٹ گر کے مر گیا وہ. امام ابو حنیفہ کے صبر نے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور وہ آدمی گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو تھا وہ اس سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے, یعنی رات کو جاگنے کا معمول تھا 40 سال تک, اور ایسا نہیں تھا کہ پھر دن بھر سوتے رہتے ہوں, جیسے لوگ رمضان میں جاگ لیے تو آدھا دن پھر سو گئے, بلکہ صبح میں دن میں ان کا پڑھانے کا معمول تھا, درس و تدریس ہے, مسائل بتانا ہے, اور کچھ اپنی تجارت بھی تھی, اپنی تجارت بھی تھی, تو لوگ آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے اور ساری رات حضرت عبادت کرتے. تو اب ظہر کے بعد قیلولہ فرماتے تھے, ظہر کے سے عصر تک قیلولہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ دن میں اپنے کام میں ہیں, پڑھنے پڑھانے اپنے تجارت کے کام میں, پھر آ کر ظہر کے بعد اب ان کا سونے کا ٹائم شروع ہوا اور ان کا مکان ان کا بالا خانہ سیڑھی کے اوپر تھا, تو وہ اپنے بستر پر آرام کے لیے لیٹ گئے. عین اسی وقت ایک آدمی آیا اور نیچے سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ امام صاحب نیچے آئیے. اب ایک آدمی جو پوری رات کا جاگا ہوا ہو, اس کے سونے کے یہی گھنٹے ہیں, اور اس وقت کوئی آدمی آ جائے تو کتنا عجیب معلوم ہوگا. امام صاحب کچھ نہیں بولے, اتر بستر سے اٹھے, سیڑھی سے اتر کے نیچے آئے کہ میاں کیسے آنا ہوا. اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. حالانکہ مسائل پوچھنے کے اور بھی آورز ہوتے تھے, اس میں نہیں آیا, وہ سونے کے ٹائم میں آیا. تو امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں ڈانٹا, کچھ نہیں کہا, اور اس سے کہا ٹھیک ہے کیا مسئلہ پوچھنا ہے. تو آدمی کہنے لگا کہ وہ ہوا یہ کہ جب آپ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اتنی دیر میں میں بھول گیا مسئلہ کہ کیا پوچھنا. انہیں کہا ٹھیک ہے, کوئی غصہ نہیں آیا ان کو, انہیں کہا جب تمہیں یاد آئے پھر آ جانا. तो वो सीढ़ियों से चढ़कर इमाम साहब जाके फिर अपने बिस्तर पर लेट गए कि आराम करने का सिर्फ यही वक्त था, आराम करने का सिर्फ यही वक्त था। तो थोड़ी देर में वो आदमी फिर आ गया, नीचे से पुकार रहा, इमाम साहब नीचे आइए। अब वो फिर उठ करके गए, भाई तुम्हें मसला याद आ गया? उसने कहा कि अभी तक तो याद था, लेकिन जितनी देर में आप सीढ़ी उतर रहे थे उतनी देर में मैं मसला भूल गया, उतनी देर में भूल गया। इमाम साहब ने फिर भी उसको कुछ नहीं डांटा। अगर कोई और आदमी होता तो उसको कितना गुस्सा आता कि वो डांट के उसको भगा देता। उन्होंने कहा ठीक है, जब मसला है, जब तुम्हें याद आए तो फिर पूछ लेना। इसी तरह उसने तीसरी दफा किया, जब वो आकर लेटे उसने फिर बुलाया, सीढ़ी से उतर कर नीचे तशरीफ लाया, भाई क्या मसला? उसने कहा हाँ अब याद आ गया, अब मसला याद आ गया। क्या याद आ गया? उसने कहा कि मसला ये पूछना था मुझे कि इंसान की जो नजासत निकलती है उसके बदन से, जो गंदगी, तो उसका जायका कड़वा होता है कि मीठा होता है? आदमी के बदन से जो नजासत और गंदगी निकलती है उसका जायका कड़वा होता है कि मीठा होता है? अब ये कोई सवाल है पूछने का? कोई और से पूछ ले किसी से तो कितना गुस्सा आएगा कि तुम्हें सवाल पूछने की तमीज नहीं। तो इमाम साहब ने उसको कुछ नहीं डांटा, बल्कि इत्मीनान से उसको बताया कि देखो इंसान की नजासत अगर ताज़ा हो तो उसमें थोड़ी मिठास होती है, और जब वो सूख जाए तो उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो वो आदमी फौरन पलट के पूछा कि आपने चक्के देखा था क्या, आपने खुद से टेस्ट किया? इमाम साहब को अभी भी कुछ गुस्सा नहीं आया, कैसी कैसी वो हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म चख कर हासिल नहीं किया जाता, लेकिन अकल से मालूम हुआ कि ताज़ा नजासत पर मक्खी बैठती है और खुश्क और सूखी हुई नजासत पर नहीं बैठती। इससे मालूम हुआ कि जो ताज़ा है नजासत उसमें मिठास होगी। तो उस आदमी ने कहा इमाम साहब मुझको माफ़ कर दें, मैं हाथ जोड़ता हूँ। असल में क्या है कि ये आपको तंग करने के लिए, एक हम दो दोस्तों में वो था कि सबसे ज़्यादा हलीम इंसान बर्दाश्त करने वाला कौन है। मेरा दोस्त कहता था कोई और बुज़ुर्ग है यानी, और यानी हम इनका कहना था कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं ज़्यादा बुर्दबार, और दोस्त का कहना था कि सबसे ज़्यादा बुर्दबार हलीम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। तो उसको परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम आपके पास इस तरह आए थे। तो हजरत फरमा रहे हैं कि देखो आदमी ने गुस्से पे काबू पा लिया तो उस पर फरिश्तों को रश्क ना आएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स को बिल्कुल मिटा दिया था। होता यह है कि आदमी को, हजरत ने फरमाया कि गैर इख्तियारी तौर पर गुस्सा आ जाता है, तबीयत में एक हैजान पैदा हो जाता है यानी एक जोश पैदा हो जाता है। तो यहाँ तक कोई सज़ा और मुआखज़ा नहीं है कि ये आदमी के इख्तियार से बाहर था, लेकिन उस जोश को अपनी हद के अंदर रखे, उसका असर अपने किसी फेल पर यानी काम में ना आने दे, तो वहीं पर वो रुक जाए, वहीं पर वो रुक जाए, और आदमी सोचे कि जिस तरह का गुस्सा मैं इस आदमी पर करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ताला मेरे ऊपर इस तरह का गुस्सा कर दें तो मेरा क्या हाल होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा अपने एक नौकर ग़ुलाम पर गुस्सा कर रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो तुम्हें जितनी कुदरत और इख्तियार इस ग़ुलाम पर हासिल है उससे कहीं ज़्यादा कुदरत और इख्तियार अल्लाह ताला को तुम पर हासिल है। अल्लाहु अकबर। हज़रत ने फरमाया कि बाज़ मौके ऐसे होते हैं कि गुस्सा करना जायज़ होता है, लेकिन एक आदमी जो अपने नफ्स की इस्लाह करना चाहता है उसको चाहिए कि शुरू में हर मौके पर अपने गुस्से को दबाए। मालूम है कि यहाँ गुस्सा करने का हक है, फिर भी मत करो ताकि गुस्सा काबू में आए। फिर फरमाया कि बाज़ औक़ात जो लोग ज़ेरे तरबियत हैं, बाप को औलाद पर गुस्सा करने की ज़रूरत पेश आती है, उस्ताद को शागिर्दों पर, लेकिन वहाँ इतना ही गुस्सा करना चाहिए जितनी ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ेगा तो नफसानियत शामिल हो जाएगी और गुनाह हो जाएगा, बेबरकती हो जाएगी। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि जो आदमी मेरे ज़ेरे तरबियत नहीं है یعنی میرا شاگرد نہیں ہے، اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ جس وقت طبیعت میں اشتعال اور غصہ ہو اس وقت مت ڈانٹو، اس وقت خاموش ہو جاؤ، بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ لو، آرٹیفیشل غصہ بعد میں کرا لو، اس وقت نہیں کرو. پھر فرمایا کہ اگر بادشاہ اپنے شہزادے کو، پرنس کو، کسی نامناسب بات پر بادشاہ ناراض ہو گیا اور جلاد کو یا پولیس کو بلایا کہ اس جلاد کو کوڑے لگاؤ، اس کو پیٹو، تو وہ پولیس والا جلاد بادشاہ کے حکم پر پرنس کو پکڑ کے اس کو پیٹے گا، لیکن اس وقت بھی وہ سمجھے گا کہ ارے یہ تو ہے پرنس، یہ تو شہزادہ ہے، میرے سے بہت اونچے درجے کا ہے، اس وقت مجبوری میں مجھے ایک حکم ملا ہے تو میں اس کی پٹائی کر رہا. تو فرمایا کہ غصہ کرتے وقت اس طرح سوچنا چاہیے، جس کو ڈانٹ رہے ہیں وہ تو ہے شہزادہ اور بہت پہنچا ہوا ہے، لیکن اس وقت تربیت کے واسطے اس کو کچھ کہنا ہے. پھر فرماتے تھے کہ دل میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح میں اس سے حساب لے رہا ہوں، مواخذہ کر رہا ہوں، آخرت میں مجھ سے اس طرح مواخذہ مت فرمائیے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح معاملہ مت فرمائیے. تو اگر کوئی ماتحت شاگرد کوئی کسی پر غصے کرنے کی ضرورت پڑے تو اس وقت مت کرو، بعد میں کرو مصنوعی غصہ، اور اس وقت یہ سوچو کہ یہ تو ہے پرنس اور مجھے مجبوراً اس کو کچھ کہنا پڑ رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری ایسی پکڑ نہیں فرمائیے گا جیسے میں اس کو بتا رہا ہوں، مجبوری میں کرو. اللہ اکبر. آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے نفرت کرے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کرے، کیونکہ ذات آدمی کی ذات تو قابل رحم ہے، بیچارہ بیمار ہے، تو نفرت بیمار آدمی سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی ہے، بیماری دور ہو جائے، لیکن آدمی سے نفرت نہیں ہوتی. اللہ کے واسطے کام کرنا، اخلاص. ایک دفعہ ایک یہودی نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے اس کو سزا دینے کے لیے. تو جب اس نے دیکھا کہ اب میرا قابو نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے ان کے منہ پر تھوک دیا، تو انہوں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اور بھی بدتمیزی کی، پہلے گستاخی کی، پھر آپ نے منہ پر بھی تھوک دیا، آپ نے اب کیوں چھوڑ دیا جب آپ اس پہ قابو پا چکے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں، یعنی اللہ کے واسطے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو پکڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے تھوک دیا تو پھر کیا ہوا کہ اب میں اس کو اگر پکڑوں تو اس میں میری نفسانیت شامل ہو جائے گی، اس کا اندیشہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے اس کو پکڑوں گا، تو اس لیے اس کو چھوڑ دی. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی حدود کے آگے ٹھہر جانے والے تھے. آگے حضرت نے فرمایا ایک اور پوائنٹ، کہ اگر چھوٹوں پر کوئی زیادتی کری اسٹوڈنٹ میں، اولاد پر، تو بعض صورتوں میں اس میں کچھ خطرناک بات ہو جاتی، کہ جو چھوٹا ہے وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ کہے گا بھی نہیں کہ مجھے ناگواری ہوئی ہے، اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے جو استاد ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو بہت نازک ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچے کا معاملہ یہ ہے کہ معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ہوتی، کیونکہ نابالغ کی معافی معتبر نہیں ہے، اس لیے بہت احتیاط سے، یعنی تربیت کرنی ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، لیکن پہلے آدمی اپنے غصے کو قابو میں کرے اور اپنی نفسانیت کو الگ کرے، اور جتنی بات ضروری ہے اتنا ہی بولے. اللہ. پھر حضرت نے فرمایا بعض لوگ دین میں نئے نئے آتے ہیں، نئے نئے چلنے والے، تو شیطان ان کو دوسرے مسلمانوں کی حقارت دکھاتا ہے. اللہ نے دین پر چلنے کی توفیق دی تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، یعنی اماں ابا کو بھی حقیر، بھائی بہن کو بھی حقیر، گھر والوں کو بھی چھوٹا سمجھنے لگے، اور خدا نخواستہ سمجھنے لگے کہ یہ تو سب جہنمی ہے، میں جنتی ہوں اور اللہ نے مجھے ان جہنمیوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے اب ان کے اوپر غصہ کرنا ہے اور ان کو چھوٹا بتانا ہے، تو پھونک مارنا ہے. تو شیطان آ کے یہ سبق پڑھاتا ہے جو لوگ دین پہ نئے نئے چلنے والے ہوتے. तो उसके नतीजे में लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद पैदा होते हैं। उसमें अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हक बात हक नीयत से, हक तरीके से कही जाए तो कभी बेअसर नहीं रहती और फितना फसाद पैदा नहीं करती। जो बात कहनी है वो हक हो, यानी उसके अल्फाज वो ऑथेंटिक बात है, और हक तरीके से कही जाए, अच्छे टोन में नरमी से कही जाए और अच्छी नीयत से कही जाए कि अल्लाह के वास्ते कह रहे हैं, अपने नफ्स के वास्ते नहीं कह रहे। तरस खाकर नरमी और शफ़क़त से समझाए, दूसरों को जलील करना मकसद नहीं हो, नरमी और मोहब्बत से करे। किसी में कोई कमी देखे तो उसको पब्लिक में कुछ नहीं कहे, अलग से जाकर अलग से समझा दे, तन्हाई में समझा दे। अल्लाह सुबहानहु व ताला, अल्लाह की रहमत देखें और अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं कि नमाज का हुक्म एक मरतबा कुरान शरीफ में कह देते कि नमाज पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी हो जाता। सैकड़ों मरतबा फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, अकीमुस्सला अकीमुस्सला, और उसके बाद भी बस नहीं हुआ। उसके बाद मुअज्जिन को मुकर्रर किया कि 5 वक्त और ऐलान करो, शायद लोग भूल गए होंगे, नमाज को आओ नमाज को आओ। और उसके बाद अगर कोई आदमी नमाज को जाता था लेकिन किसी एक आध नमाज में कभी सोता रह गया, तो चलो जब उठो मस्जिद की जमात छूट गई, अब पढ़ लो। और एक आदमी इतना सोता रह गया कि वो नमाज ही निकल गई उस वक्त की, तो चलो कज़ा पढ़ लो, वो भी हो जाएगी। यानी इतने रहीम और करीम हैं कि हुक्म बनाने के बाद इतने रास्ते देते हैं, इतने रास्ते देते हैं। और अगर कोई आदमी पढ़ा ही नहीं नमाज, ज़माना गुजर गया, उसका भी रास्ता है कि तौबा करके आ जाओ, कज़ाए उम्री शुरू कर लो, वो नमाजें पूरी कर लो। उस पर भी ये हुआ कि कोई आदमी दुनिया से ही चला गया, नमाजें ही छोड़ के चला गया, नहीं पढ़ी उसने कुछ, तो अब ये कि अच्छा चलो नमाजों का गिनती करके उसका फिदिया दे दो, फिर क़यामत में उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। यानी इतने रास्ते खोले अल्लाह ने, इतने रास्ते खोले कि किसी तरीके से बंदे का काम बन जाए। अल्लाह की रहमत गज़ब पर बढ़ी हुई है। एक आदमी ने 99 आदमियों को कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने पूछा कि अब मेरी तौबा हो सकती है, तो किसी ने कहा आप कैसे हो सकती है, तुम तो इतने गुनहगार हो, तुम्हारी तौबा नहीं हो सकती। तो उसने उसको भी मार डाला, 100 हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद परेशान हुआ कि भाई तुम्हारी मेरी तौबा हो सकती है, तो उसको फिर बताया एक आलिम ने कि तुम इस अपने महल्ले इस बस्ती को छोड़कर दूसरी बस्ती में जाओ जहाँ नेक लोग रहते हैं, तो तुम्हारी तौबा हो सकती है। उसने चलना शुरू किया, रास्ते में उसका मौत आ गई। तो जहन्नम अजाब के फरिश्ते आए कि देखो ये आदमी, इसके नामा अमाल में कोई नेकी है नहीं, इतने आदमियों को मारा है और सारी ज़िंदगी गुनाह की है, हम इसको जहन्नम में ले जाएंगे। और रहमत के फरिश्ते आ गए कि तौबा कर रहा था और उसके लिए ये जा रहा था दूसरे गांव में, तो हम इसको जन्नत में ले जाएंगे। और अल्लाह ताला ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा, उसने कहा ज़मीन नापो, अगर ये जो है फला जिस जगह जा रहा था नेक लोगों के पास, अगर उससे करीब है तो जन्नत में ले जाओ, और अगर ये जो है बुरे लोगों के गांव से करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। फिर उस रिवायत में, एक रिवायत में है कि वो आदमी ने मरने से पहले घिसट घिसट के कुछ फासला तय किया, मरते मरते भी, कि मैं थोड़ा उस गांव से करीब हो जाऊँ, उस पर बख्शा गया। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने खुद ज़मीन को हुक्म दिया कि वो जो गाँव है बुरा वाला वो दूर हो जा और जो अच्छा वाला है वो करीब हो जा, ताकि ये आदमी पास हो जाए। इतनी रहमत फरमाते हैं। हिंदुस्तान में एक आदमी पूरी जिंदगी बुत की पूजा करता था, 90 साल 99 साल एक स्टैचू बना के उसको सनम सनम बोल के उसको पुकारता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बोलते 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 गलती से उसकी जबान फिसल गई और बगैर सोचे समझे बगैर नियत के सनम के बजाय उसके मुंह से निकला समद, अल्लाह का नाम निकला है मुंह से गलती से। तो फौरन अल्लाह की तरफ से जवाब आ गया, बंदे क्या चाहिए। उसने उठा के बुत को तोड़ दिया कि मैं 90 साल से इसको पुकार रहा था, उसने एक दफा भी जवाब नहीं दिया, एक दफा गलती से मुसलमानों के खुदा का नाम मेरे मुंह से निकल गया और फौरन देखो जवाब आ गया, मुसलमान हो गया। अल्लाह की 100 रहमतों में से 1% दुनिया में जाहिर हुई है और उससे तमाम माएँ अपने बच्चों पर रहमदिली करती हैं। جانور بھی اپنے بچوں کو رحم دلی کرتے ہیں. اللہ نے 99% 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. مشرقین مکہ نے تکلیف پہنچائی 5 سال 10 سال 15 سال, ایک پورا زمانہ گزر گیا, لڑائیاں لڑی, ہر طرح سے نقصان پہنچایا. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرا کے ان کے بدن کا کاٹ کاٹ کے کلیجہ چبا گئے. ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائیں. جب مکہ شریف فتح ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لا رہے ہیں, فاتح ہیں, اور سارے لوگ اب سرنڈر ہو گئے دشمن. تو اس حال میں شہر میں داخل ہوئے ہیں کہ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور نظر نیچی کیے ہوئے ہیں, بالکل یعنی گردن جھکی ہوئی ہے, اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اور سورہ فتح کی شروع کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا وہ تلاوت فرما رہے ہیں. اور جو جانی دشمن سب سامنے آئے تو ان کو کہا لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں, تم سب کو معاف کر دیا. لوگ سمجھے لوٹ مار ہوگی شہر میں, لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے, رات کو کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, کوئی آواز نہیں, کوئی چیخ پکار, کوئی ہنگامہ, کچھ بھی نہیں مکہ شریف میں. بھائی 10,000 کی جماعت آئی تھی, کہاں گئی؟ لوگ چھپکے 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 نکلے دیکھنے, دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں یہ تو کعبہ شریف میں رو رہے ہیں کہ اللہ ان شہر والوں کو سب کو ہدایت دے دے. تو یہ حال دیکھا تو جانی دشمن بھی سب کے سب آ گئے اسلام. کعبہ شریف کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو واپس کر دی جس کے پاس وہ پہلے تھی. لو میاں کعبہ شریف کی چابی لے لو. آج ایک مسجد کے اوپر اتنے جھگڑے ہوتے ہیں, یہ کمیٹی وہ کمیٹی, تم اترو چڑھو. یعنی جو قیامت تک قبلہ ہے اور کعبہ شریف ہے, 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. شہر فتح ہو گیا, کعبہ شریف آ گیا, بت ہٹا دیے, لیکن کعبہ شریف کی چابی اسی کو دے دی, لو میاں تمہارے پاس پہلے تھی, رکھ. جب اسلام کا معاشی نظام قائم ہوا کہ اب زکوٰۃ لی جائے گی امیروں سے اور غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے خاندان کو الگ کر لیا. بنو ہاشم, سادات, سید لوگ قیامت تک کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اپنے خاندان کو الگ کر لیا, ہمیں نہیں چاہیے ریوارڈ. اور جب سود ختم ہوا, سودی کاروبار, تو سارا بزنس لاس جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کا ہوا, عباس رضی اللہ عنہ. یہ ساری مثالیں ہیں. آپ اس سے کیا سمجھے کہ اگر دلوں کو جوڑنا مقصود ہے اور کوئی کسی کمیونٹی میں, کسی شہر میں, کسی جگہ, دنیا کے لوگوں کو جوڑ کے کچھ کام کرنا ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساری قربانی اور مجاہدہ, سارا خرچ, جان, مال, احساسات, جذبات کی قربانی, نفس پر قابو, یہ میرا کام ہے, اور سارا اجر و ثواب, نام اور واہ واہ اور پوزیشن اور چیزیں یہ آپ لے لیں. اس فارمولے پہ ساری دنیا جڑ جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. انسانوں کو جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. اگر آدمی اینٹوں کو جوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سیمنٹ لگاتا ہے, اور کپڑوں کو اگر جوڑ کے کوئی چیز اس کو بنانا ہے, سلائی کرنی ہے, تو دھاگے سے جوڑتا ہے, اور اگر لوہے اور میٹل کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے ویلڈنگ کرتا ہے. تو اگر انسانوں کے دل کو جوڑنا ہے آپس میں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور وہ اخلاق کیا ہیں؟ جو آپ سے توڑے اس کو سے جوڑو, جو سلام نہیں کرے اس کو سلام کرو, جو ہدیہ تحفہ نہیں دے اس کو ہدیہ تحفہ دے, جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے. اسلام میں انصاف سے اوپر 2 درجے اور ہیں. دوسری تہذیبوں میں, دوسرے جگہوں میں سب سے اونچی چیز ہوتی ہے انصاف, جسٹس. اب انصاف کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, اس کو کہتے ہیں انصاف. اسلام میں اس کے اوپر 2 درجے اور ہیں. وہ ہے کہ जिसने आपको नुकसान पहुंचाया आप उसको माफ कर दें, उसको कहते हैं आफ, फॉरगिवनेस। और उसके ऊपर का एक और दर्जा है कि जिसने नुकसान पहुंचाया, गलती की, वो हक पे नहीं है, आपको उसने बुरा चाहा, उसको न सिर्फ ये कि माफ कर दें बल्कि आप उसको फायदा पहुंचाएं, उसके ऊपर एहसान करें, उसके ऊपर एहसान करें। इस्लाम में ये दो दर्जे ऊपर हैं इंसाफ से। कोई आदमी आया, आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर जोर से खींची बदतमीजी में और गर्दन पर निशान पड़ गए और कुछ मांग रहा था वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भर के इतनी सारी चीजें दी, खजूरें दी, ले जाओ। कौम पत्थर मार रही है और नबी उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इन चीजों से अखलाक से दीन फैलता है। दुनिया का फसाद खुद गर्ज अकल की वजह से, सेल्फिश रीजन, और गफलत ख्वाहिशात, शैतान के दाव, इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा। इंसान रहमान और रहीम का खलीफा है, करीम का खलीफा है, गफ्फार का खलीफा है। जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लोगों का, फैमिलीज का, खानदानों का और कम्युनिटी वालों का आपस में एक दूसरे से अच्छा गुमान रखना, हुस्न ज़न रखना, मेरा ये भाई बहन, ये घर वाले, ये फैमिली, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। आपस का हुस्न ज़न रखना अल्लाह की रहमतों को खींचने का जरिया है। बड़े बड़े कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स, चीज़ें, बड़ी बड़ी मस्जिदें, फिर वो बनती हैं, इदारे बनते हैं। आपस में अच्छा गुमान रखना एक दूसरे से। मखलूक के झगड़ों से बचना। कायनात में, यूनिवर्स में असल चीज जो है वो क्या है, डार्कनेस है, शर है, जो पहले से मौजूद है। खैर लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि अच्छा इंसान पढ़ाई लिखाई करने के लिए 10-12 साल स्कूल कॉलेज में, 15 साल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा तो कोई डिग्री लेके आएगा। चोर डाकू बनाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, कोई कोर्स नहीं पढ़ाता, वो आदमी के दिल में पहले से ही मौजूद है। अगर खैर नहीं आएगी तो शर वैसे ही मौजूद है, कुछ उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। किसी चीज को तबाह बर्बाद करना हो तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो, खुद ही खत्म हो जाएगी। एक गार्डन है, फूल है, फ्लावर है, फ्रूट है, थोड़े दिन पानी नहीं डाला तो सारे फ्रूट ख़त्म, फूल भी ख़त्म और वो प्लांट भी ख़त्म। उसके बाद उसमें दूसरे किस्म की घास फूस निकलेगी, उसके बाद उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे, छिपकलियाँ, सांप बिच्छू आएंगे, कुत्ते आने लगेंगे। कहाँ वो एक गार्डन था, लोग फ़ायदा उठाते थे, छोड़कर चले गए, मेहनत नहीं की, तो अपने हाल पर नहीं रहता, थोड़े दिन में तबाह बर्बाद खुद ही होता। इसी तरह इंसान का दिल है। सही यकीन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और वैसे ही छोड़ दिया कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बस पहुंचे हुए हैं, तो उसी वक्त गिर गया। जिस वक्त समझेगा कि हम पहुंचे हुए हैं उसी वक्त अल्लाह की नजर से गिर जाए। एतराज और ये क्रिटिसिज्म और दूसरे के बारे में नेगेटिव चीजें सोचना, ये मोहब्बत की कमी से हो जाता। इसलिए दूसरे आदमी के लिए खूब दुआ की जाए, हदिया दिया जाए, सलाम को फैलाया जाए, अच्छा गुमान रखा जाए, 72 उजुर दिए जाएं, 72 एक्सक्यूज दिए जाएं दूसरे आदमी को। गुस्सा आने की एक वजह होती है एहसास कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एहसास कमतरी उसको कहते हैं, और एहसास कमतरी में और तवाज़ो में, हम्बलनेस में फ़र्क है। यानी इस्लाम में कहा जाता है कि भाई तवाज़ो इख्तियार करो, तकब्बुर नहीं करो, एरोगेंस मत करो, और हम्बलनेस, अल्लाह के सामने तवाज़ो इख्तियार करो। और बाद लोग समझते हैं कि हम तवाज़ो इख्तियार करेंगे तो ये तो एहसास कमतरी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इन दोनों में फ़र्क है। एहसास कमतरी इसको कहते हैं कि आदमी सोचे कि मैं तो, मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी اور میرے اندر بہت سی کوالٹیز اور صفات تھیں، اور اصل میں تو میں زیادہ مجھ کو ملنا چاہیے تھا، مستحق میں زیادہ چیزوں کا تھا، لیکن مجھ کو ملا کم، اس شکوے شکایت کو لے کے بیٹھا ہوا. اس کو کہتے ہیں احساس کمتری. اصل میں ہماری کوالیفیکیشن زیادہ تھی، لیکن تنخواہ، بینیفٹ، چیزیں، نعمتیں کم مل رہی ہیں. یا گھر کے معاملے میں کہ اصل میں تو زیادہ ہم دیندار تھے، لیکن ہمیں ٹریٹمنٹ اچھا نہیں مل رہا. اپنے آپ کو زیادہ کا مستحق سمجھنا اور پھر شکوا کرنا کہ مجھ کو ملا کم، اس کو کہتے ہیں احساس کمتری. اور توازو اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں تو میں ان چیزوں کا بالکل مستحق نہیں تھا، کسی بھی چیز کا، اور کوئی کوالیفیکیشن میرے تھی نہیں، جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. تو مجھ کو جتنا ملا اور جو ملا وہ الحمدللہ بہت بڑھ کے ملا، اللہم لک الحمد لک الشکر. تو توازو سے آدمی کو اس سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور احساس کمتری سے پھر آدمی غصے کی طرف جائے گا. بعض اوقات غصہ، کوئی آدمی جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، نیند نہیں ہوئی ہے، موسم کا اثر ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی. تو ایک آدمی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، ایکسکیوز، چھوڑو بھائی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بات کریں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، روح کی بیماریاں، انہوں نے لکھا غصے کے علاج کے بارے میں. سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جائے. پھر سوچے کہ یہ آدمی جتنا میرا قصور کیا اس نے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں، اور جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف کر دے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور اور غلطی معاف کر دوں. ایک کام یہ کیا، سوچنا. دوسرا یہ ہے کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتا رہے، ٹھنڈا پانی پی لے، وضو کر لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی اس وقت خاموش ہو جائے، سامنے سے ہٹ جائے. جب عقل ٹھکانے میں آ جائے، اس وقت اگر قصور پر سزا دینا چاہتا ہے، جیسے سزا دینے میں کوئی تربیت والی بھلائی ہے، جیسے اپنی اولاد ہے یا کسی مظلوم کی مدد کرنا ہے، تو دل میں سمجھ لے پہلے کہ اس خطا کی سزا کتنی ہونی چاہیے. جب اچھی طرح تسلی ہو جائے تب اتنی بات کرے. چند روز اس طرح کرنے سے غصہ قابو میں آ جائے گا. اللہ اکبر. دو کام لوگ کر لیں تو کوئی جھگڑے پیدا نہیں ہو، یہ حکیم الامت نے فرمایا. اب حضرات بزرگوں کے علوم ہیں کہ ہزار ہزار کتابیں لکھتے ہیں، پچاس پچاس سال دین کی محنت تربیت فرماتے ہیں، پھر کوئی گولڈن ورڈ، کوئی رول ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میاں ایسا ہے. فرمایا کہ دو کام کر لو تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کسی کو کوئی فائدہ پہنچاؤ تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی بدلے اور نفع اور فائدے کی امید کسی مخلوق سے مت رکھو. کسی آدمی کے بارے میں نہیں سوچو کہ یہ فائدہ پہنچائے گا، اور کسی سے بدلے کی امید نہیں رکھو کہ میں نے تو فائدہ پہنچایا تھا، اس نے نہیں پہنچایا. اولین آخرین کے اخلاق، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو رشتہ داری توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس پر احسان کرو. دلوں کو جوڑنے والے جادوئی الفاظ، میجک ورڈز، سارا مسئلہ ختم. جادوئی الفاظ کیا ہیں؟ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. جادوئی الفاظ، سارے مسئلے حل ہو گئے. مسلمان کا مقام سوچنا چاہیے کہ ایک عام مسلمان کو اللہ نے کتنا بلند مقام دیا ہے. مسلمان کی عزت کعبہ شریف سے زیادہ ہے. مسلمان سے کوئی سلام کرے تو نیکیاں ملتی ہیں، مسلمان بھائی مسلمان بھائی کے لیے مسکرائے اس کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے. مسلمان کی عیادت کو جائیں، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب پر پردہ ڈالیں گے. مسلمان کے لیے دعا کرو، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کریں تو عرش کا سایہ ملے گا. مسلمان کی حاجت پوری کرنے کو چلنا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے. ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے اور ہر ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اس کو جو غسل دے گا میت کو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو جنازہ پڑھے گا اس کو پہاڑ برابر قیرات ثواب ملے گا. جو قبرستان لے جائے گا اس کو ایک اور پہاڑ برابر قیرات کا ثواب ملے گا. مسلمان تو اس کا تو انتقال ہو گیا لیکن آپ کے لیے ابھی تک نیکیوں کا پہاڑ ہے. اور یہ اس مسلمان کے فضائل ہیں جس کا آپ نام بھی نہیں جانتے. نہ آپ کے قوم قبیلے کا ہے, نہ آپ کی زبان بولتا ہے, نہ رشتہ دار ہے. بس اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, اس وجہ سے وہ اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ ہو گیا. تو ہمارے اپنے گھر والے, بھائی بہن, بچے, والدین اور دوست پڑوسی جن سے ہر وقت کی ملنا ہوتا ہے, ان کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے اسلام نے ہر ایک کو بتایا کہ دوسرے کی خدمت پر اتنا اتنا ثواب ملے گا, اور اپنا حق چھوڑو, اکرام مسلم سمجھایا کہ اپنا حق اللہ سے مانگو. دنیا جو ہے یہ الٹیمیٹ جسٹس کی جگہ نہیں ہے, اور یہاں کچھ نہیں ملا آخرت میں مل جائے گا. ایک آدمی نابینا تھا, پوری زندگی آنکھیں ہی نہیں تھی, کوئی دیکھا ہی نہیں, نہ کوئی پھول دیکھا, نہ کوئی چیز دیکھی, نہ کوئی خوبصورتی دیکھی, دنیا سے چلا گیا. اگر وہ ایمان والا ہے اس کو آخرت میں ایسی زبردست آنکھ دی جائے گی کہ بھئی اب تم جہاں چاہو جنت میں دیکھ لو. زبردست, اصل زندگی آخرت کی ہے. انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. چھوٹے بچے تھے, خدمت کرتے تھے, اور کبھی کوئی کام میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کبھی ان سے نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا, یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, نہیں فرمایا. بادشاہ نے شہزادے کو ادب سیکھنے کے لیے بھیجا بزرگ کے پاس. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ انسپیکشن پر آئے کہ بھئی کیا ان کو سکھایا کلاس میں ادب. تو بادشاہ آ کے حیرت میں پڑ گیا کہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا پانی کا لوٹا لے کر کے بزرگ کو وضو کرا رہا ہے. شہزادہ ہے وہ, اور اس کو کس کام پہ لگایا ہے کہ وہ لوٹا لے کر کے بزرگ کو وضو کروا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں نے تو اس کو ادب سکھانے بھیجا تھا, آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ادب ہی تو سکھا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا اصل میں ادب تو یہ ہوتا کہ یہ ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتا, دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو مل مل کر کے دھوتا. تو اس کام کے لیے بھیجا تھا آپ نے, وہ تو سکھائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث شیخ گزرے ہیں, اور ان کو بڑی بڑی عربی کی کتابیں ساری حفظ تھی, زبانی کتابیں. وہ فرماتے تھے اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے, یعنی جتنے لوگ یہ عالم کورس وغیرہ پڑھتے تھے, سب کو جمع کر کے کہتے تھے کہ دیکھو جتنی دفعہ چاہو بخاری شریف ختم کر لو, جتنی دفعہ چاہو. برادر آئی ریڈ بخاری. جتنی دفعہ چاہو بخاری شریف ختم کر لو, جب تک اللہ والوں کے جوتے سیدھے نہیں کرو گے کام نہیں ہوگا. تربیت ضروری ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اصلاح ہمیشہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. خود سے آدمی اپنے سر پر جوتے بھی لگا لے گا تو اس کا پھر بھی دماغ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرے کے ہاتھوں ہوگی اصلاح پھر ہوگی. خوش گمانی, دوسروں سے اچھا گمان رکھنا, اس پر انعام ملے گا آخرت میں, اور بدگمانی رکھنے پر آخرت میں مقدمہ ہوگا. ہمارے بندے بندی کے بارے میں غلط کیوں سوچا, اس کے بارے میں مقدمہ قائم ہوگا. شیخ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام کے شیخ ہیں, 60 سال ان کی بیوی کے ساتھ رہے, ان کی ازدواجی زندگی میں. فرمایا کہ 60 سال تک اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کرتے تھے, ایک ہی سیم ٹون میں, ایک نرمی کے انداز میں بات کرتے تھے 60 سال تک. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنا لہجہ بدل کر کے بات کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ ہوا میں اڑے کوئی, اور پانی پر چلے, چاند پر اچھل کود کرے, تو سمجھیں یہ بہت پہنچا ہوا آدمی. اصل کرامت یہ ہے کہ 60 سال تک گھر میں ساتھ رہے اور کبھی بھی اپنا لہجہ اور ٹون بدل کر بات نہیں کی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، آپ ہوا میں اڑتے ہیں، بڑی کرامت ہے آپ کی. انہوں نے کہا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہوا میں تو پتنگے بھی اڑتے ہیں، مکھیاں بھی اڑتی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ پانی پر بھی چلتے ہیں، بڑی کرامت ہے آپ کی. انہوں نے کہا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی پانی پہ چلتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کی بڑی کرامت ہے، ایک ہی رات میں آپ مکہ شریف چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کوئی کرامت نہیں ہے، یہ تو اور بھی مطلب کوئی دور دراز کے جوگی بھی کر لیتے ہیں اس طرح کا کام، یا اس طرح کوئی بات فرمائی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی فرمائیے کہ کرامت کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. فرماتے تھے کہ مسجد میں اعلان ہو کہ جو سب سے برا آدمی ہے وہ باہر آ جائے، مسجد میں اعلان ہو کہ سب سے برا آدمی باہر نکل آؤ، تو کہنے لگے سب سے پہلے میں باہر آ جاؤں گا. ایک بزرگ تھے، لوگوں نے آ کے کمپلین کیا حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے. انہوں نے کہا اصل میں میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر سے چلا جاتا ہوں بارش ہو جائے گی، اپنے اوپر سمجھتے تھے. ایک صحابی بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، دوسرے عیادت کو آئے، بھئی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہائے میرے گناہ. فوراً وہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. زمین میں زلزلہ آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو کوڑا مار کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو انصاف سے حکومت کر رہا ہوں، تو تم کیوں ہل رہی ہے، زلزلہ کیوں آ گیا؟ فوراً سوچتے تھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اپنا عیب، اپنا ڈیفیکٹ دیکھنا، جس کو اصلاح چاہیے وہ دوسرے کی فکر میں نہیں لگے گا بلکہ اپنے گناہوں اور ڈیفیکٹ کی فہرست بنائے گا، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ پرابلم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا. دوسرے کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے. مومن کی مثال پھلدار درخت کی ایسی ہے، فروٹ ٹری. لوگ پتھر ماریں گے، درخت فروٹ دے گا. مومن کی مثال بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، سافٹ واٹر. کہیں پر اگر روڈ بلاک ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا کہ اب کیسے سفر کریں، پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے، ورک اراؤنڈ کے کنارے سے چلا جائے گا خاموشی. پانی کی طرح بنو کہ اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے، چٹان یا راک کی طرح مت بنو کہ دوسرے بیچارے کا بھی راستہ بند کر کے بیٹھے، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں دیتے. پھول کی طرح بنے کہ پھول کو کوئی ہاتھ سے مسل بھی دے پھر بھی پھول جاتے جاتے خوشبو چھوڑ کے جاتے، شکایت نہیں کرتے. بادل کی طرح بنے آدمی، کلاؤڈ کی طرح ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اچھے کاموں میں لگیں، خیر کے کاموں میں دوڑے، ہر وقت آلویز ان موشن، اور ہر جگہ صاف ستھرا پانی پہنچاتا ہے. اور بادل جب برستا ہے تو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، پھولوں کے اوپر بھی برستا ہے، کانٹوں کے اوپر بھی برستا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. سورج کی طرح بنے، سن شائن، آلویز ان موشن، ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، ہر جگہ نور پھیلاتا ہے، اور اپنی خدمت کا کوئی بل نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کے حصول کے لیے مشائخ سے اصلاحی رابطہ کیا جاتا ہے. اصلاحی رابطہ کوئی تسبیحات، وظیفے وغیرہ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا صرف، بلکہ اپنے دل کی بیماریوں کا علاج. فلاں وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے ایسا کیا، اب بت کے میری تربیت کیسے ہوگی؟ تو پھر مشائخ اس کے نسخے بتاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے سیکھنے سکھانے کا، تربیت کے واسطے. ورنہ اویئرنیس جو ہے، نالج اور انفارمیشن تو سب کو ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سب سنتے رہتے ہیں. تو اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زمانے میں جو بزرگان اولیاء اللہ اور جو تربیت کے مواقع ہیں اصلاح نفس کے اور اللہ کے راستے کی محنت ہے اس میں نکلیں وقت فارغ کر کے اور اپنے یقین کو بدلیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے اللہ کے پاس چیزوں کے حالات کے لامحدود خزانے ہیں. بے جان میں سے جاندار چیز کو نکال لیتے ہیں, جاندار میں سے بے جان چیز کو نکال لیتے ہیں. سارے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں ہے, سارے لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں, سارے اسباب سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور اللہ سے لینے کا راستہ یہ ایمان یقین اور یہ صفات کی محنت. اللہ پاک ہمیں آپ کو ساری امت کو نصیب فرما دے. درود شریف پڑھ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات. اللہم اہد الناس جمیعا. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا الله يا رحمان يا كريم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ پوری امت کو نفع دینے والا علم عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت کو آسان رزق عطا فرمائیے. اے اللہ امت کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے آس پاس میں, گھروں میں, محلوں میں, خاندانوں میں, اے اللہ جو جو حالات ہیں, اے اللہ غیب سے اپنے خزانے اے اللہ ہمارے اوپر لٹا دیجئے. اے اللہ غیب سے برکتیں رحمتیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ امت کے مسائل حل فرما دیجئے. اے اللہ جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں, بیمار ہیں, تنگ دست ہیں, مقروض ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی بدحالی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ 100% دین سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ ہماری دلوں کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ جتنے اجر و ثواب کے وعدے ہیں اے اللہ, جو آپ کے قرب کے جتنے راستے ہیں نیکی کے اور تقوی کے اور دعوت کے اور ایمان یقین کی محنت اور اصلاح اور تزکیہ نفس, اے اللہ ہم سب کو اس میں لگنا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارا جان مال وقت اے اللہ آپ کی خوشی کے رضا کے کاموں میں لگنا نصیب فرمائیے. اے اللہ جن جن گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اے اللہ ان پریشانیوں کو, اختلاف کو, جھگڑوں کو اے اللہ ان کو ختم فرما دیجئے. آپس میں پیار, محبت, الفت کا ماحول عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے ہمارے بھائی اور بہن اس وقت سن رہے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں, پریشانیاں ہیں اے اللہ غیب سے سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں جہاں جہاں, اے اللہ حرمین شریفین میں, رمضان اور حج اور عمرے میں, اللہ کے راستے میں, دین کی محنت میں, جمعے کی اور ہر روز کی راتوں میں, اے اللہ جہاں جہاں آپ کی رحمتیں اترتی ہیں اے اللہ ہم سب محتاج ہیں, ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ سارے عالم میں جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, جتنی مخلوقات دعا کر کے جا چکی ہیں, جتنے قیامت تک دعائیں ہوتی رہیں گی, اے اللہ ہماری طرف سے وہ سب دعائیں قبول فرمائیے. اے اللہ جو ہمارے ملنے جلنے والوں میں, پڑوس میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اے اللہ قبول فرمائیے. یہ حلقہ جن کے گھر میں ہوتا ہے وہاں ان کی اہلیہ کی نانی صاحبہ ان کا انتقال ہو گیا تھا کچھ عرصے پہلے. سب لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور سب گھر والوں خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جہاں جہاں مرحومین ہیں پڑوس رشتہ دار میں جن جن کے گھروں میں بزرگان انتقال ہو گئے, اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.